بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن المتقين في جنات ادخلوها بسلام آمنين. ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. صدق الله العلي العظيم.
عظیم اور دائمی رحمتوں والے خدا کے نام سے، بے شک صاحبان تقوی باغات اور چشموں کے درمیان رہیں گے، انہیں حکم ہوگا کہ تم ان باغات میں سلامتی اور حفاظت کے ساتھ داخل ہو جاؤ، اور ہم نے ان کے سینوں سے ہر طرح کی قدرت نکال لی ہے اور وہ بھائیوں کی طرح آمنے سامنے تخت پر بیٹھے ہوں گے، نہ انہیں کوئی تکلیف چھو سکے گی اور نہ وہاں سے نکالے جائیں گے۔ میرے بندوں کو خبر کر دو کہ میں بہت بخشنے والا اور مہربان ہوں، اور میرا عذاب بھی بڑا دردناک عذاب ہے۔
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، آج جمعۃ المبارک ہے اور رمضان المبارک کا آخری جمعہ ہے. آج کے دن کو امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے عالمی یوم القدس قرار دیا ہے. آج اردو بحث کی 17 مئی کی 7 اور رمضان المبارک کی 24 تاریخ ہے اور آپ کا میزبان گلشن نقوی آج کی پہلی مجلس کی نشریات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے. سامعین، ہماری اس وقت کی نشریات کا باقاعدہ آغاز تلاوت کلام پاک اور اس کے ترجمے سے ہوا. آج سورہ ہجر کی آیات 45-50 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا قاری جناب مجید خاموشی نے. تھوڑی دیر کے بعد ہم عالمی خبریں آپ کی خدمت میں پیش کریں گے. عالمی خبروں کے بعد سماعت فرمائیے گا پروگرام انداز جہان. انداز جہان کے بعد رمضان المبارک کی مناسبت سے ترتیب دیا ہوا ریڈیو تہران کا خصوصی پروگرام صبح رمضان آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا. صبح رمضان کے بعد سماعت فرمائیے گا تاریخی معلومات پر مبنی پروگرام یادوں کے چھروکے اور آج کے دن کی دعا اور اس کا ترجمہ ہمارا اس وقت کی نشریات کا آخری پروگرام ہوگا. سامن، یہ تھی ہمارے اس وقت نشر ہونے والے پروگراموں کی تفصیل. ہم آپ کو بتا دیں کہ ہماری یہ نشریات اس وقت آپ میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹس پر سماعت فرما رہے ہیں. یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز اور اب پیش ہیں عالمی خبریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے بات سے ہم خبروں کی سرخیاں. استقامتی محاذ کے سربراہوں اور رہنماؤں نے فلسطین اور بیت المقدس کی آزادی پر زور دیتے ہوئے تاکید کے ساتھ اعلان کیا ہے کہ صہیونی حکومت کا انجام نابودی ہے. ہندوستان میں کرونا کی دوسری لہر بدستور پوری شدت کے ساتھ جاری ہے اور پاکستان کے وزیراعظم عمران خان نے کہا ہے کہ ملک میں کرونا کا گراف نیچے لانے کے لیے آئندہ 1-2 ہفتے بہت ہی اہم ہیں. اور اب پیش ہے خبروں کی تفصیل. استقامتی محاذ کے سربراہوں اور رہنماؤں نے فلسطین اور بیت المقدس کی آزادی پر زور دیتے ہوئے تاکید کے ساتھ اعلان کیا ہے کہ صہیونی حکومت کا انجام نابودی ہے اور یہ بات وہ خود بھی جانتی ہے کہ جلد یا بدیر اس کو سرزمین فلسطین سے نکلنا ہوگا. حزب اللہ لبنان کے سیکرٹری جنرل سید حسن نصر اللہ نے کہا کہ صہیونی حکومت کا کوئی مستقبل نہیں ہے، اس کی زندگی ختم ہو چکی ہے اور علاقے کا مستقبل تحریک استقامت ہی طے کرے گی. سید حسن نصر اللہ نے عالمی یوم القدس کی مناسبت سے المیادین ٹی وی کے خصوصی پروگرام میں کہا کہ آج ایسے عناصر موجود ہیں جن کی وجہ سے بیت المقدس کے بارے میں ہماری ذمہ داری بڑھ گئی ہے اور ضرورت اس بات کی ہے کہ فلسطینی امنگوں کے بارے میں اپنے موقف کا سچائی و دلیری کے ساتھ اعلان کیا جائے. انہوں نے کہا کہ جو لوگ یہ پروپیگنڈا کر رہے ہیں کہ فلسطینیوں نے فلسطینی کاز اور جد و جہد سے ہاتھ کھینچ لیا ہے، یہ سب سے بڑا بہتان اور جھوٹ ہے. انہوں نے کہا کہ فلسطینی علاقوں میں رونما ہونے والے حالیہ واقعات اس بات کا ثبوت ہیں کہ فلسطین کی نئی نسل ہر حال میں اپنی کامیابی کے راستے پر قدم بڑھا رہی ہے. فلسطین کی اسلامی مزاحمتی تحریک حماس کے سیاسی دفتر کے سربراہ اسماعیل ہنیہ نے بھی المیادین ٹی وی کے خصوصی پروگرام الممبر الموحد ورچوئل اجلاس سے اپنے خطاب میں کہا ہے کہ بیت المقدس اس وقت سخت اور خطرناک ترین دور سے گزر رہا ہے. انہوں نے کہا کہ ایک جانب اسرائیل بیت المقدس کو یہودی بنانے اور فلسطینیوں کا قلع قما کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور دوسری جانب مسجد الاقصی پر بتدریج قبضہ کرنے اور زمان و مکان کے لحاظ سے اس کی تقسیم کی کوشش کر رہا ہے. جہاد اسلامی فلسطین کے سیکرٹری جنرل زیاد نخالہ نے بھی اس پروگرام میں اپنے خطاب میں کہا کہ صہیونی دشمن کو اس بات کو سمجھ لینا چاہیے کہ اسے بہرحال فلسطین کو ترک کرنا ہوگا. فلسطینی انتظامیہ کے وزیر خارجہ نے زور دے کر کہا ہے کہ فلسطینی حکام ہر سطح پر صہیونی حکام کے مجرمانہ اقدامات کا مقابلہ کریں گے۔ ہمارے نمائندے کی رپورٹ کے مطابق فلسطینی انتظامیہ کے وزیر خارجہ ریاض المالکی نے کہا ہے کہ مقبوضہ بیت المقدس کے شیخ جراح محلے میں صہیونی حکومت کے اقدامات بین الاقوامی قوانین کے خلاف ہیں۔ ریاض المالکی نے صہیونی حکومت کے غاصبانہ اقدامات کو بیت المقدس سے فلسطینیوں کو باہر نکالنے، ان کے گھروں پر قبضہ کرنے اور ان کی جگہ پر صہیونی کو بسانے کی کوشش قرار دیتے ہوئے کہا کہ صہیونی حکومت کے اس طرح کے اقدامات برسوں سے جاری ہیں اور ہم ہمیشہ کی مانند اس کا مقابلہ کریں گے۔ صہیونی حکومت کی عدلیہ نے اتوار کو کئی فلسطینی خاندانوں کو حکم دیا ہے کہ وہ صہیونی آبادکاروں کے حق میں ضبط ہونے والے گھروں کو خالی کر دیں۔ صہیونی عدلیہ نے فلسطینی خاندانوں کو اگست کے مہینے تک اپنے گھر خالی کرنے کا حکم دیا ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر نے زور دے کر کہا ہے کہ یوم القدس فلسطینی قوم کی حمایت کا دن ہے اور ہمیں امید ہے کہ فلسطینی عوام کی جد و جہد اور جہاد سے فلسطین کامیاب ہوگا۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر حسن روحانی نے جمعرات کو متعدد قومی منصوبوں کی افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے عالمی یوم القدس کی جانب اشارہ کیا اور کہا کہ دنیا کے مختلف ممالک میں فلسطینی نہایت مشکل حالات میں در بدری کی زندگی بسر کر رہے ہیں اور عالمی برادری بھی اس کی جانب کوئی توجہ نہیں دے رہی ہے۔ صدر ایران نے اس بات کا ذکر کرتے ہوئے کہ صہیونی فلسطینیوں کی زمینوں کو غصب کرنے کا سلسلہ بدستور جاری رکھے ہوئے ہیں کہا کہ ایران کی عظیم قوم اور امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے جمعۃ الوداع کو عالمی یوم القدس قرار دیا جس سے ملت فلسطین کے حقوق کی یاد دہانی ہوتی ہے۔ صدر حسن روحانی کا کہنا تھا کہ دنیا کے تمام مسلمان بیت المقدس کو صہیونیوں کے قبضے سے واپس لینا چاہتے ہیں اور ہمیں امید ہے کہ فلسطین کے عوام اس جہاد میں کامیاب ہوں گے اور مسلمانوں کی دیرینہ آرزو پوری ہوگی۔ ایران کے نائب وزیر خارجہ اور سینئر ایٹمی مذاکرات کار سید عباس عراقچی ایٹمی مذاکرات کے چوتھے دور میں شرکت کے لیے ویانا پہنچ گئے ہیں۔ ایران کے نائب وزیر خارجہ اور سینئر ایٹمی مذاکرات کار سید عباس عراقچی نے جمعرات کے روز ویانا پہنچ کر آئی اے ای کے سربراہ رافائل گروسی سے ملاقات بھی کی۔ ویانا میں مشترکہ ایٹمی کمیشن کے فریق ملکوں کے درمیان دو طرفہ اور کثیر جانبہ سطح پر نشستوں کا سلسلہ جاری ہے جن میں ایران کے خلاف امریکہ کی غیر قانونی پابندیوں کے خاتمے پر گفتگو ہوتی رہی ہے۔ واضح ہے کہ ایران نے واضح موقف اختیار کیا ہے کہ امریکہ تہران کے خلاف پابندیاں ہٹائے بغیر ایٹمی معاہدے میں واپس نہیں لوٹ سکتا۔ ہندوستان میں کرونا کی دوسری لہر بدستور پوری شدت کے ساتھ جاری ہے اور مزید 4,12,000 نئے مریضوں کا اندراج کیا گیا ہے۔ ہندوستان میں جمعرات کے دن تک کرونا کے 4,12,000 سے زیادہ نئے معاملات سامنے آئے جو یومیہ کیسز کے لحاظ سے دنیا بھر میں سب سے زیادہ ہیں۔ ہندوستان کی مرکزی وزارت صحت کی جانب سے جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق جمعرات کے دن تک ملک میں 4,12,962 نئے کیسز سامنے آئے جبکہ اسی دوران 3,980 مریض جان کی بازی ہار گئے۔ ہندوستان میں کرونا کے فعال معاملات کی تعداد بڑھ کر 35,66,398 ہو گئی ہے جبکہ جمعرات کے دن 3,29,113 مریض صحت یاب ہوئے۔ اس درمیان ماہرین نے ہندوستان میں تیسری لہر آنے کی بابت بھی خبردار کر دیا ہے اور اس صورتحال میں ایک بار پھر ملک گیر لاک ڈاؤن کی قیاس آرائیاں کی جانے لگی ہیں۔ پاکستان کے وزیراعظم عمران خان نے کہا ہے کہ ملک میں کرونا کا گراف نیچے لانے کے لیے آئندہ ایک دو ہفتے بہت ہی اہم ہیں۔ پاکستان کے وزیراعظم عمران خان نے عوام سے اپیل کی کہ وہ ایس او پیز کا پورا خیال رکھیں اور ماسک ضرور پہنیں۔ عمران خان نے لاہور میں کم لاگت والے گھروں کی اسکیم کا سنگ بنیاد رکھنے کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ملک میں کرونا کا گراف نیچے لانے کے لیے آئندہ ایک دو ہفتے بہت ہی اہم ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اس صورتحال میں ہمیں ہندوستان سے سبق سیکھنا ہوگا جہاں کرونا کی شدید لہر کی وجہ سے لوگ سڑکوں پر مر رہے ہیں۔ انہوں نے پاکستان کے ہسپتالوں کے بارے میں کہا کہ پہلے سرکاری ہسپتالوں میں بہترین علاج ہوتا تھا لیکن آہستہ آہستہ امیروں کے لیے پرائیویٹ ہسپتال بن گئے۔ اس درمیان پاکستان میں کرونا کی تیسری لہر بتدریج قابو سے باہر ہوتی جا رہی ہے۔ ہندوستان کے زیر انتظام کشمیر میں حریت کانفرنس گروپ کے رہنما محمد اشرف صحرائی کو جو دوران حراست انتقال کر گئے تھے جمعرات کو سپرد خاک کر دیا گیا۔ سری نگر سے ہمارے نمائندے نے خبر دی ہے کہ حریت رہنما محمد اشرف صحرائی کو جو دوران حراست جموں کے ایک ہسپتال میں انتقال کر گئے تھے ان کے آبائی ضلع کپواڑا کے گاؤں ٹیکی پورہ میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ محمد اشرف صحرائی کی آخری رسومات میں شرکت کے لیے بہت کم لوگوں کو اجازت دی گئی تھی اور اس موقع پر سیکیورٹی کے انتہائی سخت انتظامات کیے گئے تھے۔ اور اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔ یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور اب پیش ہے پروگرام انداز جہان۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں علی عباس رضوی انداز جہاں لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ امید ہے کہ جہاں بھی ہوں گے انشاءاللہ ہمیشہ کی طرح آج بھی بخیر و عافیت ہوں گے۔ ہمارے آج کے پروگرام کا موضوع ہے مسئلہ فلسطین اور مسلمانوں کی ذمہ داری۔ اس موضوع پر ہم گفتگو کریں گے اپنے معزز مہمانوں سے۔ جناب ناظرین، اس وقت ہمارے ساتھ رابطے میں تہران میں مقیم ممتاز سیاسی مبصر جناب قمر عباس علی حسن صاحب۔ السلام علیکم جناب۔
وعلیکم السلام۔
قمر صاحب، اس بار کرونا کی صورتحال ہے، ظاہر ہے کہ دنیا کے بیشتر ملکوں میں عالمی یوم قدس کی ریلیاں اس طریقے سے اس جوش و جذبے کے ساتھ نہیں نکالی جائیں گی یا نہیں نکل سکیں گی جیسا کہ ماضی میں ہوا کرتی تھی، لیکن اس کے باوجود کیا آپ عالم اسلام کے جوش و جذبے میں کسی طرح کی کوئی کمی دیکھ رہے ہیں؟
جی نہیں، بالکل۔ دیکھیں، جوش اور جذبہ تو وہی ہے، اور ظاہر سی بات ہے جو ظاہری طور پر اس سال جو حالات ہیں اور جس طرح سے وبا یہ پھیلی ہوئی ہے، تو اس میں ظاہر سی بات ہے کسی بھی طرح کی تقریب یا اجتماع نہیں ہو رہا ہے، لیکن اصل بات جو ہے وہ یہ کہ اس مسئلے کو فلسطینیوں کی جو حمایت ہے اور جس طرح کی حمایت کی انہیں ضرورت ہے، اور جو دنیا کے ہر آزادی سے محبت رکھنے والے، آزادی کی حمایت کرنے والے شخص کی طرف سے جو حمایت کی انہیں جو ضرورت ہے، وہ بالکل پوری طرح سے نظر آ رہی ہے۔ اور مجھے نہیں لگتا ہے کہ اگر ظاہری طور پر سڑکوں پر فلسطین کا جھنڈا اٹھائے لوگ نظر نہ آئے تو اس سے کوئی فرق پڑے گا۔
جی قمر صاحب، یہ بھی میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ اس سال عالمی یوم قدس کی اہمیت، جب بعض عرب حکومتوں نے صہیونی حکومت کے ساتھ علانیہ طور پر اپنے تعلقات کا اعلان کر دیا اور باضابطہ طور پر سفارتی تعلقات برقرار کر لیے، تو کس حد تک بڑھ جاتی ہے؟
دیکھیں، ظاہر سی بات ہے کہ یہ جس طرح سے جو واقعات رونما ہوئے ہیں، خاص طور سے آخری کچھ مہینوں میں، یا جو جس طرح سے کچھ ممالک نے تعلقات قائم کر لیے ہیں، تو یہ تو ایک طرح سے اگر دیکھا جائے تو یہ بہت ہی بڑی علامت ہے کمزوری کی، کیونکہ آج یہ صورتحال ہے کہ جو کسی وقت مغرب اور امریکہ کے بل پر اور اس کی حمایت پر پوری دنیا میں اپنے آپ کو سب سے زیادہ طاقتور سمجھنے والی جو یہ حکومت ہے، آج یہ صورتحال ہو گئی ہے کہ وہ متحدہ عرب امارات، مراکش، سوڈان، اس طرح کے ملکوں کے بل پر اور ان کی مدد کی محتاج ہو گئی، اور ان کی مدد سے اپنے آپ کو مضبوط ثابت کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ تو جو موجودہ حالات ہیں اس میں ظاہر سی بات ہے
غاصب صہیونی حکومت اپنے آپ کو مضبوط کر رہی ہے، یا یہ حکومتیں غاصب صہیونی حکومت کی گود میں بیٹھ کر اپنا تخت و تاج خود بچانے کی کوشش کریں؟
نہیں دیکھیں، اصل میں بات یہ ہے کہ یہ اصل ضرورت تو صہیونی حکومت کو ہی ہے، اور صہیونی حکومت نے ही अमेरिका की मदद से इन लोग को तैयार किया है और इनको, और जाहिर बात है असल इनको भी ये नजर आया जो कि बिल्कुल गलत है, वो ऐसा होने वाला नहीं, लेकिन इनको ऐसा लगा कि साहब इस तरह से अमेरिका की हिमायत ज्यादा हासिल हो जाएगी और जो दो चार दिन और ज्यादा जो है हुकूमतें इनकी जो चल जाएंगी, जो तजलजुल का शिकार है और जिनके पाए डगमगा रहे हैं। लेकिन असल बात यह है कि जो खुद ही डगमगा रहे हो वो कैसे दूसरे को सहारा दे सकते हैं। तो सहयोगी हुकूमत खुद ही सवाल की तरफ बड़ी तेजी से बढ़ रही है, तो वो अगर उसका साथ किसी ने हासिल किया या उसका हाथ अगर किसी ने पकड़ा सहारे के लिए, तो जाहिर बात है वो अपने सवाल का जो अमल है उसमें तेजी ही लाएगा।
जी कमर साहब, अभी अलमयादीन टीवी की तरफ से एक खसूसी प्रोग्राम मुनक़िद किया गया था जिसमें इस्तेक़ामती महाज के तकरीबन सभी बड़े रहनुमाओं ने शिरकत की, जिनमें हिज़्बुल्लाह के सरबराह हसन नसरुल्लाह साहब थे, इस्माइल हनिया जो हमास के रहनुमा हैं, जिहाद इस्लामी के सिक्योरिटी जनरल ज़ियाद नख़ाला, इसी तरीके से अब्दुल मलिक बदरुद्दीन अल हौसी जो यमन की नेशन सालवेशन हुकूमत के बानी हैं, और इराक में जो इस्तेक़ामती महाज के जो ग्रोह हैं, बहरीन के बुज़ुर्ग और मुजाहिद आलम दीन और इस्लामी तहरीक बहरीन के कायद आयतुल्ला शेख ईसा कासिम वगैरह वगैरह, सबके जो खिताबात देखे गए और सुने गए उनमें एक बात मुश्तरक थी, वो ये एक गासिब, जिसकी तरफ आपने भी इशारा किया कि गासिब सहयोगी हुकूमत की जिंदगी अब बतदरीज ख़त्म हो जाती है और बहुत जल्द वो नाबूद हो जाएगी। आप क्या समझते हैं कि ये एक तरह का सियासी बयान है या कुछ देखा जा रहा है?
जी नहीं, बिल्कुल ये सियासी बयान नहीं बल्कि हकीकत है, और ये ऐसी हकीकत है जिसका ऐलान खुद सहयोगी हुकूमत भी कर रही है, यानी आप उसके अंदर से ऐसी आवाजें उठ रही हैं। आप देखें तो हालिया दिनों में खुद सहयोगी टीवी चैनलों पर जो वहाँ के तजिया निगारों ने इस बात का खुलकर एतराफ़ किया है कि आज जो सूरत हाल है और जिस पोजिशन में है सहयोगी हुकूमत, वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है उसके लिए और उसका वजूद खतरे में। और आप यूं भी देख ही ले, आप देखे कोई भी हुकूमत है और किसी भी हुकूमत का वजूद उस वक्त ही कायम रह सकता है जब वहाँ मजबूत सियासी ढांचा हो और मजबूत सलामती का ढांचा हो। आप इन दोनों पैमानों पर सहयोगी हुकूमत को देख लें, मेयारों पर देख लें। जहाँ तक सलामती और सिक्योरिटी और फौज की बात है, तो कभी अपने आप को नाकाबले शिकस्त फौज कहने वाली इसराइली फौज का ये आलम है कि वो लेबनान में जो है मुंह की खा रही है, और हिजबुल्लाह जैसी एक तंजीम से यह है कि उसे पूरा महीनों अपने अलर्ट पूरी फौज को अलर्ट करना पड़ता है। गजा में एक छोटा सा इलाका है फिलिस्तीनी महदूद वसाइल के साथ, वहां पर कुछ नहीं कर पा रही ये फौज। तो ये फौज मुसलसल नाकामी जिस तरह से उसे हो रही है और जिस तरह से लेबनान की जंग में जो कुछ 33 रोजा जंग में हुआ था वो सब जानते हैं किस तरह से इस्तीफों की भरमार।
बहुत शुक्रिया, मैं फिर हाजिर हूं आपकी खिदमत में। चलते हैं पाकिस्तान, इस वक्त हमारे साथ रابطے में है शहबाज अली अब्बासी साहब। अब्बासी साहब अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम।
अब्बासी साहब, इस साल जब बाज़ अरब हुकूमतों ने गासिब सहयोगी हुकूमत के साथ सिफाती ताल्लुकात बरकरार कर लिए, दूसरी जानिब मई में फिलिस्तीन के अंदर इलेक्शन होने वाले हैं, पार्लिमानी इलेक्शन होने वाले हैं, और तीसरी बात यह कि मस्जिद अल अक्सा के खिलाफ गासिब सहयोगी हुकूमत की जो साजिशें हैं वो हर दौर से ज़्यादा शिद्दत अख्तियार कर गई हैं, तो ऐसे में खुद फिलिस्तीनियों के लिए और फिलिस्तीनी कॉज के लिए आलमी योम कुस कितनी अहमियत अख्तियार कर गया?
देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं इब्तिदा में हूँ दो बातें बड़ी वजाहत के साथ कहना चाहूँगा। पहली बात ये कि सिहोनियत हो या उसके मुकाबले में वो अरब रियासतें जो सिहोनियों के साथ जो है सफारती ताल्लुकात कायम कर रही हूँ, इन दोनों को हर मास पर मुंह दिखानी पड़ेगी। उसकी वजह क्या है कि कोई भी कौम जो कुर्बानी देती है या इस्तेकामत के साथ अपने कॉज के साथ अपने मकसद के साथ या अपने अज़्म के साथ जुड़ी रहती है, वो रफ्ता रफ्ता अपनी मंजिल मकसूद को पहुंच जाती है। ठीक है, तो जब इस सिनेरियो में हम बात करते हैं पॉलिटिकल इशू से हटकर मस्जिद कुछ हो या आलमी यौमुल कुछ की हम बात करते हैं, हम थोड़ा सा सियासत से हट के बात करते हैं, तो हम ये कहते हैं कि ये जो आलमी यौमुल कुछ है, जो यौमुल कुछ के हवाले से दिन मनाया जाता है, इसके लिए इसकी बुनियाद क्या है? इसकी बुनियाद हम ये लेते हैं कि अल्लज़ी बारकना हौलहू लिनुरियहू मिन आयातिना, کہ یہ وہ علاقہ ہے جس کے ارد گرد کیا تھا, اللہ رب العزت نے برکت رکھی تھی. اور رسالت امام علیہ السلام کو جب ہم دیکھتے ہیں اور آپ کے اصحاب اور آل کو دیکھتے ہیں تو انہوں نے کیا کیا تھا, ایک طرف منہ کر کے نماز پڑھی. ٹھیک ہے, ایک پولیٹیکل سینریو ہے اور ایک ہمارا نظریاتی سینریو. دنیا کے اندر ہمیشہ جنگ ہوتی ہے تو اس کی بنیاد ہمیشہ نظریہ بنتا ہے. ٹھیک ہے, دو نظریات اس وقت دنیا کے اندر پنپ رہے ہیں, ایک نظریہ وہ ہے جو ظالموں کا ہے اور ایک نظریہ وہ ہے جو مظلوموں کا ہے. ایک طرف ہم دیکھتے ہیں کہ طاقتور اپنی طاقت کے بل بوتے پہ روزانہ مسلمانوں کی بستیاں جو ہے وہ کیا کر دیتے ہیں, ملیمیٹ کر دیتے ہیں, ان کو بلڈوز کر دیتے ہیں. کبھی ہم دیکھتے ہیں کہ نہتے مسلمانوں کے اوپر آپ جدید اشکا لے کر چڑھ دوڑتے ہیں, اور کبھی ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں جو ہیں ان کی عشق سے کھیلا جاتا ہے. دنیا کیا کرتی ہے, دنیا ہمیں درس دینا شروع ہو جاتی ہے ہیومینٹی. اور ایک طرف ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے اپنے ہی بھائی کیا کرتے ہیں انہیں ظالموں کے ساتھ, انہیں مستقرین کے ساتھ کیا کرتے ہیں, سفارتی ہاتھ ملاتے ہیں اور یہ میسج دینے کی کوشش کرتے ہیں. ہم کیا چاہتے ہیں, دنیا کے اندر امن چاہتے ہیں, بلکہ ہم بابا کے دو سیاست کے پوائنٹ آف ویو سے یہ کہنا چاہیں گے کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اس دنیا کے اندر امن آئے تو اس کا ایک ہی راستہ ہے کہ غاصب دوبارہ اپنے ملکوں کو لوٹ جائیں, اور امن کی ایک ہی صورت ہے یوم القدس اور فلسطین کو جو ہے وہ آزاد کروایا.
قمر صاحب, کیا امریکہ یا دیگر جو سامراجی قوتیں ہیں وہ کہیں سے مسئلے فلسطین کو فراموش کرنے کی کوششوں میں کامیاب ہو سکیں گی یا اس سے بڑھ کر اسرائیل کی حفاظت کر سکیں گی؟
جی نہیں, بالکل ہی ایسا اب کوئی امکان نہیں ہے, کیونکہ جو گزشتہ اتنے برسوں میں فلسطین کا مسئلہ نہ صرف یہ کہ فراموش نہیں کیا گیا بلکہ اور زیادہ شدت کے ساتھ سامنے آیا, پیش کیا گیا. اور آپ اگر دیکھیں تو یہ اب یہ مسئلہ صرف اسلامی دنیا تک یا اسلامی معاشرے اور اسلامی ممالک تک ہی محدود نہیں ہے, بلکہ اسے اب عالمگیریت حاصل ہے اور دنیا کے بہت سارے ملکوں میں بہت سے ایسے لوگ جن کا فلسطینیوں سے قوم کے لحاظ سے نہ کوئی تعلق ہے, نہ مذہب کے لحاظ سے کوئی تعلق ہے, اور نہ علاقے کے لحاظ سے کوئی تعلق, لیکن اس کے باوجود وہ فلسطینیوں کی پوری طرح سے حمایت کر رہے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ
فلسطین کی حمایت اور غاصب صہیونی حکومت کی مخالفت میں اتنے بڑے مضبوط استقامتی محاذ کو کھڑا کرنے میں ایران کا کردار کتنا اہم ہے, اور اس استقامتی محاذ کے بارے میں کیا کہیں گے کہ جس کا لمبردار اس وقت اسلامی جمہوریہ ایران؟
دیکھیں, سب سے بڑا کردار ہے, آپ یہ یعنی یقین جان لیے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ اسلامی جمہوریہ ایران نے جس طرح سے اس محاذ کی تشکیل دی ہے اور جس طرح سے اسے پھیلایا ہے اس کے بعد اس کی طاقت بہت زیادہ بڑھی ہے, ورنہ فلسطینی جو جد و جہد تھی وہ شروع سے آپ کو پتا ہوگا کہ پہلے اسے عرب رنگ دیا گیا, نیشنلزم اور قوم پرستی کی بنیاد پر اسے آگے بڑھایا گیا, لیکن وہ پوری طرح سے ناکام رہا, اور اس کے نتیجے میں جو فلسطینی جد و جہد کی تاریخ میں بہت ساری ناکامیاں درج ہیں. لیکن اس کے بعد جب اسے وسیع کیا گیا اور پھر خاص طور سے جب ایران میں اسلامی انقلاب کامیاب ہوا, اور جس طرح سے اس انقلاب نے, اس کے رہنماؤں نے, اس کے بانی نے جس طرح سے اس مسئلے پر توجہ دی اور اس کے لیے ایک پلیٹ فارم بنایا, تو آج ہم اس کے نتیجے میں دیکھتے ہیں کہ ایک بہت ہی وسیع محاذ کھڑا ہو گیا ہے.
بہت شکریہ. یقینی طور پر جیسے کہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ روز قدس روز اسلام ہے, یہ اسلام کا دن ہے اور مسئلہ فلسطین ایک اسلامی مسئلہ ہے, تمام مسلمانوں سے متعلق ہے. اگلے پرام تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے, خدا حافظ.
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز, اور اب پیش ہے پروگرام صبح رمضان.
رمضان يا شهر الغفران, رمضان يا شهر الغفران.
سامعین، ماہ مبارک رمضان کی مناسبت سے سلسلے وار خصوصی پروگرام صبح رمضان کی 24ویں کڑی کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے۔
آیات کی رمجھم میں قرآن کی تلاوت ہے، کونین کی ہر ایک شے مصروف عبادت ہے، کرتی ہے فضا اعلان رمضان 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 ہے رحمان 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 ہے رمضان 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 ہے رحمان 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 ہے رمضان۔ محراب سے منبر سے برکھا ہے درودوں کی، تسبیح خدا لب پر جاری ہے رسولوں کی، شاخوں پہ پرندے بھی دریاؤں کی موجے بھی سجدے میں جھکا کے سر، مہتاب کی آنکھیں بھی کہتی ہے یا سبحان رمضان 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 ہے رحمان ایمان 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 ہے رمضان 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 ہے رحمان ایمان 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 ہے رمضان۔
سامعین، پروگرام صبح رمضان میں اب سماعت فرمائیے ماہ مبارک رمضان کے 24ویں دن کی دعا، اور اس دعا کا اردو ترجمہ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم انی اسألک فیہ ما يرضيك وأعوذ بك مما يؤذيك وأسألك التوفيق فيهم لأن أطيعك ولم أعصيك يا جواد السائلين برحمتك يا أرحم الراحمين۔
شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے جو مہربان اور رحیم ہے۔ بارِ الٰہی، اس مہینے میں میں تجھ سے ایسی بات کا سوال کرتا ہوں کہ جو تیری خوشنودی کا باعث ہو، اور تجھ سے پناہ کا طالب ہوں ایسی چیزوں سے جو تیری ناپسندیدگی اور اذیت کا سبب ہوں، اور اس مہینے میں میں تجھ سے توفیق مانگتا ہوں کہ تیری اطاعت کروں اور تیری نافرمانی نہ کروں۔ اے سوال کرنے والوں پر سخاوت کرنے والے،
اللهم رب النور العظيم رب النور العظيم اللهم رب
سمین، ماہ مبارک رمضان کے 24ویں دن کی دعا کی مختصر توضیح اور تشریح کے لیے ہم نے دعوت دی ہے پاکستان کے ممتاز عالم دین مولانا سید مظہر عباس نقوی صاحب کو، تو آئیے ان کے بیانات سے فیضیاب ہوتے ہیں۔
اعوذ باللہ من الشیطان اللین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین وہو خیر المعین۔ رمضان المبارک کے 24ویں دن کی دعا اور بہت ہی مختصر توضیح اور تشریح۔ پہلا جملہ آج کی اس دعا کا، اللہم انی اسألک فیہ ما یرضیک، پروردگار مجھے وہ چیز عطا کر جس سے تو راضی ہو، کہ انسان کی طلب چاہے جو ہو لیکن اس کو صرف اس پر راضی رہنا چاہیے جو اللہ کریم دے یا وہ لے، اس پر راضی رہیں، چاہے دے چاہے لے اس پر راضی رہیں، کیونکہ جو اس نے دیا ہے وہ اس کی نعمت ہے، اور جو اس نے نہیں دیا ہمیں وہ اس کی حکمت ہے، اور جو اس نے دے کر لے لیا وہ اس کا امتحان ہے۔ ہر حال میں خدا کی رضائیت کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ جس طرح دیکھیں، کسی ڈاکٹر پر ہم اعتراض نہیں کر سکتے کہ یہ دوا کیوں دی، یہ دوا کیوں نہیں دی، یہ دوا تین دفعہ کھانے کے لیے کیوں کہا، دو دفعہ کیوں نہیں کہا، ایک دفعہ کھانے کو کیوں کہا، صبح شام کا کیوں کہا، صبح دوپہر شام کیوں نہیں کہا، یعنی تبدیل کرنے کی دوائی کی بات نہیں کر سکتے، کچھ نہیں کر سکتے ہم۔ اسی طرح ہم بھی اللہ کی تقدیرات پر اعتراض کرنے کا حق نہیں رکھتے۔ وہ اللہ حکیم مطلق ہے، حکیم حقیقی ہے، وہ بہتر سمجھتا ہے کیا اپنے اس مخلوق کے لیے دینا ہے، کیا لینا ہے اور کیا دے کر لے لینا۔ امام علی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، الایمان علی اربعۃ ارکان، التوکل علی اللہ، والتفویض الی اللہ، والتسلیم لامر اللہ، والرضا بقضاء اللہ۔ مولانا میر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، ایمان کے چار ارکان ہیں، اللہ پر توکل کرنا، اپنے امور کو اللہ کے آگے پیش کرنا، حکم الہی کے آگے سر تسلیم خم کرنا، اور قضاء الہی پر راضی ہونا، والرضا بقضاء اللہ۔ چار چیزیں بتائی ہیں مولانا میر علیہ الصلوۃ والسلام نے۔ لہذا خدا کی رضا پر راضی رہیں تو تمام مسائل اچھے طریقے سے حل ہو سکتے ہیں۔ جس حال میں بھی خدا رکھنا چاہے اس حال میں راضی رہیں، اور ہمارے پاس چارہ بھی نہیں ہے، لہذا اسی کی رضائیت میں راضی رہنا ضروری۔ دوسرا جملہ آج کی اس دعا کا، وَأَعُوذُ بِكَ مِمَّا يُؤْذِيكَ، اور پروردگار میں تیری پناہ چاہتا ہوں جو تیری اذیت کا سبب بنے، اس چیز سے، یعنی جو بھی باعث اذیت خدا وند عالم بنے اس سے ہمیں اجتناب کرنا چاہیے، اور اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے کہ پروردگار ہمیں پناہ میں رکھے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا کیا چیزیں خدا کی اذیت کا سبب ہیں۔ تو یقیناً نافرمانی، گناہ، معصیت، اذیت اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام، ان سے دشمنی رکھنا خدا کی اذیت کا سبب ہے۔ یہ تمام چیز، خود گناہ کو چھوٹا سمجھنا یا گناہ کو بار بار انجام دینا، درحقیقت یہ پروردگار عالم کے سامنے دلیری کا اظہار کرنا ہے، خوشی کا اظہار کرنا ہے۔ لہذا یہ خوشی کا اظہار اور دلیری، بار بار گناہ، اس ذات حقیقی کی اذیت کا سبب بنتا ہے۔ امام علی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، گناہوں کو آسان سمجھنے سے پرہیز کرو، کیونکہ گناہ تجھے دنیا میں ذلت و خواری کا لباس پہنا دیں گے، اور آخرت میں بھی خدا کے غضب کا لباس پہنا دیں گے۔ یہ گناہ، روایت سے ثابت ہے، مومن کو اذیت دینا گناہ ہے۔ آپ خود اندازہ کریں، جب مومن کو اذیت دینا گناہ ہے تو امیر المومنین کو اذیت دینا کتنا بڑا گناہ ہوگا۔ پاک پیغمبر ارشاد فرما رہے ہیں، من آذا علی فقط آذانی، جس نے علی کو اذیت دی اس نے بے شک مجھے اذیت دی۔ اسی طرح جناب سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ کے لیے فرمایا، جس نے اس کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی، اور جس نے مجھے اذیت دی بے شک اس نے اللہ کو اذیت دی۔ اب قرآن کی طرف اگر ہم چلتے ہیں، ان الذین، قرآن سورہ احزاب ظاہرا اس میں فرماتا ہے اللہ، ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ وعد لہم عذابا، یقیناً جو لوگ خدا اور رسول کو اذیت دیتے ہیں ان پر دنیا و آخرت میں خدا کی لان، دنیا میں بھی آخرت میں بھی، کن پر؟ جو اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دیتے ہیں، اور خدا نے ان کے لیے رسوا کن عذاب مہیا کر رکھا ہے، وہ تو وہاں ملے گا۔ لہذا علی و بطول علیہ الصلوۃ والسلام کو اذیت دینا، رسول کو اذیت دینا، خدا کو اذیت دینا، جنہوں نے اذیت دی ان کو، ان پر اللہ خود کہہ رہا ہے گا کہ جو اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دے، تم صغرا کبرا بنائے، تو جو ان دونوں کو اذیت دے اس نے اللہ کو اذیت دی، جس نے اللہ اور رسول کو اذیت دی اس پر اللہ کی دنیا اور آخرت میں لعنت ہے۔ تیسرا جملہ ہماری آج کی اس دعا کا، وَأَسْأَلُكَ التَّوْفِيقَ فِيهِ لِأَنْ أُطِيعَكَ وَلَا أَعْصِيكَ، اور پروردگار میں تجھ سے سوال کرتا ہوں توفیق کا، عجیب ہے، سوال کرتا ہوں توفیق کا کہ تو مجھے توفیق دے، کیوں؟ تاکہ میں تیری اطاعت کروں اور معصیت نہ کروں۔ گناہ نہ کرو. مناجات خمسہ اشرہ جو کہ مفات الجنان میں موجود ہیں گی, امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کا جملہ وہاں پر موجود ہے. امام فرماتے ہیں اللہم ملہمنا طاعتک وجنبنا معصیتک, اے پروردگار ہم کو اپنی اطاعت کا الہام عطا کر اور اپنی معصیت سے بچا کر رکھ. یہ توفیق مانگ رہے ہیں, جیسے ہمارے آج کے اس دعا کے جملے میں اسالک التوفیق فیہ لان اطیعک ولا اعصیک, توفیق مانگ رہے ہیں انسان اس دعا کے اندر. توفیق, ہم اللہ سے توفیق طلب کر رہے ہیں. توفیق کا مطلب یہ ہے کہ انسان جد و جہد, توفیق کے ذہن میں رہے کہ مطلب کیا ہونا چاہیے. توفیق کا مطلب یہ ہے کہ انسان جد و جہد اور تلاش و کوشش کرے, خدا اس کے لیے اسباب معنوی کو فراہم کرے گا, لیکن کوشش بندے کو کرنا ہے, اور اسباب فراہم کرنا خدا کا کام ہے. امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں من سأل اللہ التوفیق ولم یجتہد فقد استہزا بنفسہ, جو بھی خدا سے توفیق کا سوال کرے, جو بھی خدا سے توفیق کا سوال کرے لیکن کوشش نہ کرے, بے شک اس نے اپنے ساتھ مذاق کیا, اپنے آپ سے مذاق کیا ہے. لہذا توفیق کے ساتھ کوشش شرط رکھی گئی ہے. امام علی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں التوفیق و عنایت الرحمن, توفیق اس رحمان و رحیم کی عنایت ہے, اس پروردگار عالم کی عنایت ہے. توفیق خدا سے توفیق طلب کریں کہ پروردگار ہماری پوری زندگی اطاعت و بندگی میں گزرے, تیری اطاعت و بندگی میں گزرے, اور اللہ کریم نے ہمیں اہل بیت کی نعمت عظیم سے, ہمیں اہل بیت کی نعمت عظیم سے نوازا اللہ نے. تو دعا یہ بھی کریں گے پروردگار ہمیں ان کی سیرت پر چلنے کی توفیق بھی نصیب فرما. آج کی دعا کا چوتھا جملہ یا جواد السائلین, اے سوال کرنے والوں کو عطا کرنے والے, سخی سخاوت اور بخشش کرنے والے کو جواد کہا جاتا ہے. امام علی علیہ الصلوۃ والسلام نہج البلاغہ خطبہ نمبر 100 میں ارشاد فرماتے ہیں شکر ہے اس خدا کا جو اپنے فضل و کرم کا دامن پھیلائے ہوئے اور اپنے جود و عطا کا ہاتھ بڑھائے ہوئے ہے, یعنی اس کا دامن پھیلا ہوا ہے, وہ اتنا کریم ہے, اتنا فضل کرم کرنے والا ہے, ہر وقت اس کا کرم ہماری زندگیوں میں شامل حال رہتا ہے. امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام اکثر غریبوں پر احسان فرماتے تھے, کسی سائل کو کبھی رد نہیں کرتے تھے, اور ایک مرتبہ آپ سے کسی نے اگر سوال کیا کہ آپ سائل کو رد کیوں نہیں کرتے, بہت سے لوگ ہوتے ہیں کہ رد کر دیتے ہیں لیکن آپ رد نہیں کرتے, اس کو پلٹاتے نہیں سائل کو, تو امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں بے شک میں اللہ کا سائل ہوں, اسی سے لو لگاتا ہوں, مجھے اس بات سے شرم آتی ہے کہ میں خود تو سائل ہوں اور سوال کرنے والوں کو رد کر دوں. بے شک خدا مجھ پر اپنی نعمتیں نازل کرنے کی عادت رکھتا ہے, لہذا میں نے بھی اس کی نعمتیں لوگوں کو دینے کی عادت بنا لی, میں نے بھی عادت بنا لی ہے کہ میں اس کے لوگوں کو نعمتیں دیتا رہوں جو اس نے مجھے عطا کی ہیں, اور مجھے یہ خوف ہے کہ اگر میں نے اپنی عادت ختم کر لی تو کہیں خدا اپنی عادت ختم نہ کر, یہ ہمیں دس دے رہیں گے, ورنہ خدا عادت ختم نہیں کرتا, وہ تو کریم ہے, وہ تو رحیم ہے, وہ تو عطا کرنے والا ہے. پروردگار سے دعا کریں کہ ہم فقیر و سائل ہیں میرے اللہ, تو ہماری حاجتوں کو جانتا ہے, بحق معصومین علیہ الصلوۃ والسلام ہماری تمام جائز حاجتوں کو پورا فرما اور کارہ خیر کی, اور تو اپنے آپ سے لو لگانے کی ہمیں توفیق عطا فرما.
سامعین, یہ تھے پاکستان کے ممتاز عالم دین مولانا مظہر عباس نقوی, جو ماہ مبارک رمضان کے 24th دن کی دعا کے حوالے سے گفتگو فرما رہے تھے. اسی کے ساتھ ہی ماہ مبارک رمضان کی مناسبت سے ہمارا سلسلے وار خصوصی پروگرام صبح رمضان یہیں پر ختم ہوتا ہے. آپ تمام سامعین کو خدائے بزرگ و برتر کی پناہ میں سونپتے ہیں.
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. سامعین, آپ ہماری صبح کی پہلی مجلس کی نشریات سماعت فرما رہے ہیں. یہ نشریات میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹس پر پیش کی جا رہی ہیں, اور سامعین تھوڑی دیر کے بعد ہم پروگرام یادوں کے جھروکے آپ کی خدمت میں پیش کریں گے. یہ پروگرام تاریخی معلومات پر مبنی ہوتا ہے. اس کے بعد آج کے دن کی دعا اور اس کا اردو ترجمہ آپ سماعت فرمائیں گے, اور اسی پروگرام کے ساتھ ہماری آج کی پہلی مجلس اپنے اختتام کو پہنچ جائے گی. تو اپنے میزبان گلشن نقوی اور دوسرے تمام ساتھیوں کو آج کی دوسری مجلس تک کے لیے اجازت دیجیے. اور پہلے سماعت فرمائیے پروگرام یادوں کے جھروکے۔
عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں، حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں 17 اردی بہشت، 24 رمضان اور 7 مئی کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہیں۔ چوبیس رمضان المبارک سن 710 ہجری قمری کو ایران کے شہرہ آفاق طبیب، ریاضی داں، فلسفی اور نجوم و طبیعیات کے ماہر قطب الدین شیرازی نے تبریز میں وفات پائی۔ وہ خواجہ نصیر الدین طوسی کے شاگرد تھے۔ قطب الدین شیرازی پہلے دانشور ہیں جنہوں نے قوس قضا کے بارے میں تحقیق کی اور علمی نقطۂ نگاہ سے اس پر بحث کی۔ انہوں نے منطق، عرفان اور ہندسہ کے علوم اپنے دور کے ممتاز دانشوروں سے حاصل کیے۔ قطب الدین شیرازی نے علم طب میں بھی کافی محنت کی اور کئی سال تک شیراز کے اسپتال میں طبیب اور معالج کی حیثیت سے خدمات انجام دیں۔ انہوں نے فلسفہ، اصول فقہ اور علم معانی و بیان پر متعدد کتابیں تحریر کیں۔ سات مئی سن 1808 عیسوی کو ہسپانوی عوام نے اپنے ملک پر فرانسیسی سامراج کے قبضے کے خلاف تحریک شروع کی۔ اس زمانے میں اسپین کا شمار بھی یورپ کے ایک بڑے سامراج کے طور پر ہوتا تھا اور اس نے یورپ سے باہر بہت سی سرزمینوں پر قبضہ جمع رکھا تھا، لیکن اب کی بار فرانسیسی بادشاہ نیپولین نے اسپین پر قبضہ کر لیا اور ہسپانوی عوام کو اپنے ملک پر اغیار کے قبضے کے تلخ تجربے کا سامنا کرنا پڑا۔ ہسپانوی عوام نے 5 سال تک فرانسیسی قابضوں کا مقابلہ کیا اور آخر کار 1813 عیسوی میں انہیں اپنے ملک سے نکال باہر کیا۔ دریاسنا جنوبی امریکہ میں اسپین کو بھاری شکست ہوئی، جس کی وجہ سے اس کی بعد نو آبادیات خود مختار ہو گئیں۔ سات مئی سن 1840 عیسوی کو روس کے ایک بہت بڑے موسیقار پیوٹر چائکوفسکی پیدا ہوئے۔ موسیقی کے سلسلے میں ان کی صلاحیت بچپن کے زمانے میں ہی نمایاں ہو گئی، لیکن انہوں نے پیٹرزبرگ کالج میں قانون کی تعلیم مکمل کی اور اس کے بعد موسیقی کی طرف راغب ہوئے۔ دی کوئن آف اسپیڈس اور رومیو اینڈ جولیٹ موسیقی کے میدان میں ان کے یادگار شہ پارے ہیں۔ 6 نومبر 1893 کو اس روسی موسیقار کا انتقال ہو گیا۔ سات مئی سن 1861 عیسوی کو ہندوستان کے مشہور شاعر، فلسفی اور ادیب رابندر ناتھ ٹیگور پیدا ہوئے۔ ان کی شاعری اور تحریروں میں مذہبی اور فلسفیانہ افکار کے ساتھ لطیف فطری جذبات کی بہت ہی حسین آمیزش پائی جاتی ہے۔ رابندر ناتھ ٹیگور نے 1901 میں ایک اسکول قائم کیا جس کو بعد میں عالمی حیثیت حاصل ہوئی۔ انہوں نے اپنا زیادہ وقت درس و تدریس میں گزارا اور 1913 عیسوی میں ادب کا نوبل انعام حاصل کیا۔ اس عظیم ہندوستانی ادیب کی تخلیقات میں تقریباً 60 کتابیں، بہت سے ناول، افسانے، ڈرامے اور رسالے شامل ہیں۔ ان میں سے اکثر کتابوں کا خود رابندر ناتھ ٹیگور نے یا دوسروں نے انگریزی میں ترجمہ کیا ہے۔ سات مئی 1954 عیسوی کو ہندو چین کے علاقے میں ویتنام اور فرانس کے درمیان ہونے والی مشہور جنگ دین بین فو ختم ہوئی۔ فرانس نے اس پورے خطے کو ہندو چین فرانس قرار دے کر خطے کی حکومتوں کو اپنی فرما برداری پر مجبور کر دیا، لیکن بعد میں فرانسیسی سامراج کے خلاف ویتنام کے انقلابیوں کی وسیع جد و جہد شروع ہو گئی اور ویتنام کے آزادی پسند لیڈر ہوشی موہ کی قیادت میں انقلابیوں نے 2 ستمبر 1954 عیسوی کو ویتنام کی آزادی کا اعلان کر دیا۔ دریاسنا ویتنامی عوام کو اقتدار کی پرامن منتقلی اور فرانس کے ساتھ مذاکرات کے لیے ہوشی موہ کی پیشکش کو فرانس نے ٹھکرا دیا۔ بنابری 1946 سے ویتنامی جنگوں کا پہلا دور شروع ہوا جو 1954 تک جاری رہا۔ دونوں فریقوں کے درمیان آخری شدید جنگ دین بین فو نامی مضبوط قلعے میں ہوئی، جس میں بھاری جانی نقصان کے بعد 7 مئی 1954 عیسوی کو فرانس نے اپنی شکست تسلیم کر لی۔ البتہ امن مذاکرات اور 20 جولائی 1954 کو ہونے والے معاہدے کے باوجود یہ جنگیں ختم نہیں ہوئیں، بلکہ ویتنام کی شمالی اور جنوبی دو حصوں میں تقسیم اور جنگ ویتنام میں امریکہ کی شرکت جیسے بہت سے واقعات رونما ہوئے۔ اردیبہشت 1370 ہجری شمسی کو عصر حاضر کے ایک بڑے ایرانی شاعر اور ادیب پروفیسر مہرداد اوستا کا انتقال ہوا۔ انہوں نے ابتدائی اور ثانوی تعلیم کے دوران صرف و نحو اور گلستان و بوستان کتابیں پڑھیں۔ پروفیسر مہرداد اوستا نے فلسفے اور اسلامیات میں مہارت حاصل کرنے کے بعد ایرانی اور عالمی ادبیات پر زیادہ توجہ دی اور پھر ایران میں اسلامی انقلاب کی کامیابی سے برسوں پہلے اپنی سیاسی سرگرمیوں کا آغاز کیا۔ انہوں نے اپنی نظموں اور کتاب تیرانہ میں شاہی حکومت پر کڑی نکتہ چینی کی۔ پروفیسر اوستا نے حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کا مرثیہ اور اسلامی انقلاب کے بارے میں خوبصورت نظمیں بھی کہی ہیں۔ پروفیسر مہرداد اوستا نے اپنی عمر کا ایک بڑا حصہ ایرانی شاعروں حافظ، مولوی، خاقانی اور سنائی کے کلام اور عالمی افسانوی ادب کی تحقیق میں گزارا۔ اور سامعین، ابھی آپ پروگرام یادوں کے جھروکے سماعت فرما رہے تھے، اور اب سماعت فرمائیے آج کے دن کی مخصوص دعا۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الاول قبل الانشاء والاحیاء والآخر بعد فناء الأشياء، العليم الذي لا ينسى من ذكره ولا ينقص من شكره، اللهم إني أشهدك وكفى بك شهيدا واشهد جميع ملائكتك ومن بعثت من انبيائك ورسلك وانشأت من اصناف خلقك أني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك ولا عديل ولا خلف لقولك ولا تبديل وأن محمدًا صلى الله عليه وآله عبدك ورسولك أدى ما حملته إلى العباد وجاهد في الله عز وجل حق الجهاد وأنه بشر بما هو حق من الثواب وأنذر بما هو صدق من العقاب اللهم ثبتني على دينك ما أحييتني ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني وهب لي من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب صل على محمد وعلى آل محمد واجعلني من أتباعه وشيعته واحشرني في زمرته إنك أنت العزيز الحكيم برحمتك يا أرحم الراحمين. Thank you.